أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
لا سيما بقية الله العظيم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود بيجي محمد وعلى محمد بار.
اللهم صل على
ایدان محترم، شام شہادت دلسوز حضرت ختمی مرتبت افضل موجودات فخر کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہے، اور اس شہادت عظمیٰ کی تسلیت خاندان رسالت و عترت اہل بیت اور خصوصاً حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عزا اور اس مصیبت اہل بیت کے توسط سے بہترین اجر، زندگی میں ان کی معیت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کرے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کیونکہ ہم اپنے مقررہ وقت سے 15 منٹ پیچھے رہ چکے ہیں، لہذا کسی تمہیدی گفتگو میں وقت ضائع کے بغیر براہ راست لب مطلب میں داخل ہو رہے ہیں کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. چونکہ شام شہادت حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہے، لہذا آج ان کی ایک مفصل حدیث جو تحف العقول میں موجود ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے اس سے چند جملے، نورانی جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہوں. کونوا مع الصادقین، یہ معیت، یہ ساتھ ہونا در حقیقت جتنا انسان اس دنیا میں اہل بیت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اتنا ہی اس میں لیاقت پیدا ہوگی کہ وہ عالم آخرت کی خوبیوں نیکیوں کو حاصل کر سکے. لیکن اگر انسان اس معیت کو جو اس دنیا میں جسمانی بھی ہے اور روحانی اس دنیا میں حاصل نہ کر سکے، تو وہ عالم آخرت میں جوار اہل بیت کی خصوصیت اور استعداد کا فاقد ہو جائے گا. پس اس بنا پر لازم ہے کہ کونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ساتھ ہونا، یہ معیت، یہ ان کا پیروکار بننا، ان کے نقش قدم میں چلنا ہم میں یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ ہم دنیا میں بھی ان کے پیروکار رہیں اور آخرت میں ان کے شفاعت کے حقدار بنیں. اس لیے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان و مؤمن ہماری ذمہ داری ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور جو صاحبان امر ہیں. یوں تو تمام اہل بیت، تمام ائمہ طاہرین صاحبان امر ہیں، لیکن ہر زمانے کا امام اس کا مصداق کامل ہوتا ہے. آج صاحبان امر کا مصداق کامل کون ہے؟ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بس امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے، امام زمانہ کے ساتھ ہونا ہے. یہ معا کا جو لفظ آیا ہے، اس کو ہم اکثر جب کوئی انویٹیشن کارڈ لکھتے ہیں، شادی کارڈ لکھتے ہیں، تقریب کا کوئی بھی لیٹر لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کم وتھ یور فیملی ممبرس. وتھ یعنی معا، یا اردو میں لکھے تھے بما اہل و عیال یا معا اہل و عیال، یعنی آپ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ آئیں. معا یعنی ساتھ ہونا. کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پوری زندگی تمہاری سچوں کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی میں گزرے، تاکہ تم اس عالم آخرت کی خوبی اور صلاحیت کو حاصل کر سکو، جس کی وجہ سے تم ان کے پڑوسی اور ہم جوار بن سکو. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس اہل بیت کی پیروی، یعنی اہل بیت اگر سامنے موجود ہیں، امام اگر موجود ہے تو امام کی پیروی کرنی ہے. اگر امام موجود نہیں، جیسے کہ ہمارے زمانے کا امام ہمارے سامنے موجود نہیں لیکن موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، ہم اسے نہیں پہچانتے، وہ ہمیں دعاؤں میں شامل کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے. الغرض یہ کہ جیسے عام ایک شخص زندگی بسر کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے درمیان آتا جاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا آرام ہے، اس کی آسائش ہے، اس کے کام ہے. پھر جو ہے ایک یہ مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا، امام موجود نہ ہو تو پھر اس کی تعلیمات، اس کے اقوال، اس کی احادیث، اس کی باتیں، اس کے نورانی کلمات، ہم ان کو در حقیقت اپنے سامنے رکھیں. چونکہ مجلس شام شہادت امام حسن مشتبہ رسول اللہ ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ امام حسن مشتبہ کے حوالے سے حدیث پیش کر سکوں. اگر آج امام حسن ہمارے درمیان نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کونو مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ سچے کون ہیں؟ امام حسن ان افراد میں شامل ہیں کہ جنہیں رسول اللہ نجران کی عیسائیوں سے مباہدے کے لیے لے کے چلے تھے. بس دنیا ایک کو سچا کہہ رہی تھی کہ یہ صادق اور امین خدا نے کہا، نہیں، کچھ اور بھی سچے ہیں کہ در حقیقت جنہیں تلاش کرنا تمہارا کام ہے. اسی لیے کہا کونو مع الصادق، نہیں کہا کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ، کہا کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو پتہ چلا کہ محمد کے علاوہ بھی کچھ اور سچے ہیں کہ جن کو تلاش کرنا ضروری، اور یہ وہ کون سچے ہیں جن کے لیے عیسائی، نجران کے عیسائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں ان افراد کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ان صادقین اور سچوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر پہاڑ سے کہیں تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. پہاڑ سے کہیں، توجہ رکھے گا. اور پھر اس کو اس سچائی کا اندازہ کیسے ہوا، توجہ رکھے گا، ان عیسائیوں کو سچائی کا اندازہ کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ تو آئے تھے اس بنا پر کہ رسول سے مباحثہ کریں، رسول کو مات دیں، رسول کے پیغام کو باطل قرار دیں، رسول اللہ جس خاتمیت اور رسالت اور نبوت کے دعوے دار ہیں اس کی نفی کریں، یعنی رسول کی آئیڈیالوجی، رسول کے دین، رسول کے عقائد، رسول کے مکتب کی نفی کریں. وہ تو آئیں اسی لیے تھے. اور جب مباحلہ ہوا، معذرت چاہتا ہوں، اس سے پہلے گفتگو ہوئی، ڈائلاگ ہوئے، یہ لوگ آئے اور گفت و شنید ہوئی، جب نہیں مانا، جب تیار نہیں ہوئے، جب دلائل دے دیے گئے اور پھر حق واضح ہو گیا، پھر بھی تسلیم نہیں کیا، تو اب اللہ نے کہا کہ اے رسول، کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو بلاؤ، ہم اپنے مردوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم مباہلہ کریں، یعنی آسین الٹ کر، کونیوں سے اتنے ہاتھ کو برہنہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور مباہلہ کریں. مباہلہ باہل سے ہے، یعنی ایک دوسرے پر نفرین کریں کہ تم میں جو جھوٹا ہے وہ اس پہ خدا کا عذاب اترے، وہ نابود ہو جائے. مباہلہ یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے، جب حق کا حق اور باطل کا باطل واضح ہو جائے پھر بھی نہ مانے، تو جو سچا ہوگا وہ کھولے دل سے یہ کہے گا. اب انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں مباہلہ کرتے ہیں. اب یہ خدا نے کہا کہ دیکھو ہم نے پیغام پہنچا دیا، نبی کی زبانی سن لیا، حق واضح ہو گیا، دلائل دے دیے گئے، تمہاری کتابوں سے تمہیں بتا دیا گیا، تمہارے نبی نے ہم مجھ نبی کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی میرے لیے کیا کہا تھا، ہر چیز واضح کر دی گئی، لیکن اب بھی نہیں مان رہے. انہیں دلیل آنے کے بعد، آرگیومنٹ آنے کے بعد، برہان آنے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، پردہ اٹھ جانے کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو خدا کہتا ہے مباہلہ کرو. مباہلہ کرو یعنی کیا مطلب، یعنی اب دونوں گروہ ایک ساتھ آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے پر کیا کریں، در حقیقت لعنت کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، توجہ رکھے گا، ہم کاذبین پہ لعنت کریں، مباہلہ کریں، بد دعا کریں. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو شہر سے باہر رکھا گیا تھا، اس تمام منظر کو شہر سے باہر رکھا گیا تھا. بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ممکن تھا کہ عذاب الہی نازل ہوتا، ممکن تھا کہ آگ برستی، ممکن تھا کہ پتھر برستے، کسی نہ کسی صورت میں یہ جو لعنت ہے خدا ہے یہ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی، اسی وقت مر جاتے، آنے واحد میں تباہ و برباد ہو جاتے، تو مسلمانوں کے شہر کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لہذا کہا کہ کھلے میدان میں آؤ، اور ظاہر ہے جب کھلے میدان میں آئے، اور چونکہ دو مکتب، دو نظریے، دو نبیوں کے ماننے والے در حقیقت ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، لہذا دونوں طرف کے افراد دیکھ رہے تھے کہ یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے، شاہد تھے، موجود تھے. جیسے ایک پلے گراؤنڈ میں ایک مقابلہ ہوتا ہے، دو ٹیمیں اترتی ہیں، دونوں ٹیموں کے افراد جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان کی تشویق اور حمایت کرنے کے لیے. یہاں پر بھی ایسا ہی تھا کہ لوگ موجود تھے، دیکھ رہے تھے دور سے ہی صحیح. اب جب پنجتن نکلے، رسول اللہ نکلے، پھر جناب زہرا ان کے پیچھے، پھر مولا کائنات رسول اللہ کے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ، اور گود میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام موجود تھے، جب یہ نہیں نکلے تو کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. توجہ رکھیے گا کہ اگر یہ پہاڑ سے کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ تو ہٹ جائیں گے. اسے انہیں کیسے پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ ایک انسان جب اپنی مکتب کی اور آئیڈیالوجی کی حقانیت پہ یقین رکھتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، تو وہ کبھی بھی خطرے کے مقام پر اپنے گھر والوں کو لے کے نہیں آتا، کبھی لے کے نہیں آئے گا. یہ محمد جو اپنے گھر والوں کو نہیں کہے اب نہ آنا و اب نہ اکم، اب نہ آنا ہم پہلے لے کر آئیں گے، یعنی جو سچا ہوگا وہ پہلے اپنی قربانی دے گا. اب نہ آنا، اے رسول کہہ دو اب نہ آنا، یعنی ہم اپنے بیٹے کو لے گئے. وہ اب نہ اکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی خواتین کو بلائیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. جو سچا ہوگا وہ پہلے خود قربانی پیش کرے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بچہ معصوم ہوتا ہے. انسان معمولاً کیا ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے بچوں کو پیچھے کر دیتا ہے، خود آگے جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، محمد اپنے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مکتب کی صداقت و سچائی کو عیسائیوں پر پہنچانے کے لیے تم سب سے پہلے یہ کہو کہ اس خطرے کے مقام پر اگر کوئی خطرہ ہوگا تو سب سے پہلے میری اولاد، میرے حسن و حسین سامنے ہوں گے. اب آپ دیکھیں نا، کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مشکل آئے تو آپ اپنے بچے کو بھیجتے، نہیں، خود آگے بڑھتے ہیں کوئی خطرے کا مقام آتا ہے. یہاں پر رسول اللہ آگے نہیں بڑھے، حکم الہی ہے، توجہ رکھے گا، حکم قرآن ہے. اب نہ آنا و اب نہ اکم، پہلے بچوں کی بات کی گئی ہے، یعنی بچہ معصوم ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہے، پیارا ہے، اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. چنانچہ کہا کہ بچوں کو لے کر آؤ، یعنی پہلے مرحلے پہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جو اپنے بچوں کو لے کر آیا ہوں، میں پوری امت میں سے صرف دو پھول حسن و حسین لے کے آیا ہوں، یہی میری حقانیت کی دلیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں نے کسی کے چہرے دیکھے ہو یا نہ دیکھے ہوں، کسی کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن دو چہروں کو سب سے پہلے دیکھا ہوگا، جن بچوں کے لیے خدا نے کہا کہ تم اپنے کہو کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، تو وہ یہ دیکھ رہے تھے یہ کس کے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ جب یہ دیکھا کہ یہ حسن و حسین کو اپنے بچوں کی جگہ لے کر آ رہے ہیں کہ جس کو خدا نے کہا اپنے بچوں کو لے کر آؤ، تو حسن حسین کو لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی سعد اور غمین نہیں ہو سکتا۔ لہذا کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو کہا ہے ایسے چہروں کو، تو یہاں پر مراد حسن حسین کے چہرے ہیں۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ابنا انا و ابنا اکم، میں اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو۔ نسا انا و نسا اکم، نسا خواتین کی جگہ کس کو لکھے گئے؟ ازواج کو نہیں، بلکہ صرف فاطمہ الزہرا سلام، یہ صدیقہ کائنات صدیقہ کبرا کو لے کر گئے۔ اس کے بعد وہ انفسنا و انفسکم، انسان کی جان ایک ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی۔ کہا کہ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئے، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئے۔ وہ رسول کی جان ایک ہے، کہتے ہیں میں نفس نفیس، میں خود آتا ہوں، تم جس کو چاہے لے آؤ۔ لیکن کا انفسنا، یہاں پر جو ہے مراد مولا کائنات ہیں، اور یہی فضیلت ہے مولا کائنات کی، ایک عظیم فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ نفس رسول میں سے ہیں۔ اس کو رسول اللہ نے فرمایا انا و علی من نور واحد و سائر الناظم شجن شتا، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ وہ سچے ہیں جن کے ساتھ ہمیں ان کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، اور جزیہ دینے پہ تیار ہوئے اور مباہلہ نہیں کیا، والا جو حشر ہوتا وہ پھر تا قیامت کے لیے پھٹکار ان پر پڑ جاتی۔ لہذا ہمیں امام حسن کی آج شام شہادت میں امام حسن کے سفرے پر آنا ہے، ان کے دسترخوان پہ آنا ہے کہ مولا آج ہم آپ کے دسترخوان پر آئے ہیں، آج ہم آپ کے رزق خوار ہیں، آج آپ ہمیں رزق عطا کریں، آج آپ ہمیں رزق معنوی اور روحانی عطا کریں، وہ رزق جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ ابھی مفصل حدیث ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن سے کئی سوال کیے ہیں، 15-20 کے قریب یا اس سے زیادہ سوالات کیے ہیں امام حسن علیہ السلام سے کہ بیٹا یہ کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو ہے امیر المومنین سوال کیے ہیں اور امام حسن علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ خود یہ سوال کرنا امیر المومنین کا کیا ثابت کر رہا ہے؟ یہ تربیت کا ایک پہلو ہے۔ امام حسن کی جو عمر ہے اس وقت بہت کم لکھی گئی ہے۔ شام سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر مولا علی سے کے بارے میں اول تو بہت ہی نازیبہ کلمات ادا کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے سوال کرتا ہے، تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ دو میرے بیٹے، ان سے سوال کرو۔ تو اس نے جو کہا میں ان بیٹے سے سوال کروں، بچوں سے کہا کہ سوال کرو۔ وہاں پہ جو ہے وہ پھر امام حسن علیہ السلام اس کے مشکل ترین سوال کا، جو معاویہ کو کسی غیر مسلم ملک کے ایک سفیر نے لکھ کے دیے تھے، وہ اس نے معاویہ کو دیے کہ اس کے سوال کے جواب لا کے دو، تو مسلمان ہو اور اگر حق پر ہو۔ تو اس نے شام سے جو ہے وہ مولا کائنات کی خدمت بھیجا، مولا کائنات امام حسن سے کہا، امام حسن نے جو اس کا جواب دیا اور وہ شخص ایمان لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی خلیفہ برحق رسول اللہ۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ یہ سوال کرنا امام علی کا اپنے بیٹے سے، یہ بتا رہے کہ ایک باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی باپ جو ہے وہ کیا کام کر رہے اپنے گھر میں. ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم اپنے بچوں سے سوال جواب کرتے ہیں اخلاقیات کے بارے میں، مینرز کے بارے میں، خوش رفتاری کے بارے میں، حتیٰ کہ جو کچھ بھی ان کا دن گزرا ہے ان کے بارے میں، اسکول میں جو کچھ بھی ان کی پرابلم ہوتی ہے ان کے بارے میں. آج ہماری سوسائٹی کی ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان فاصلہ ہے. ماں باپ نہیں پوچھتے، نہ بچے بتاتے ہیں اور نہ ماں باپ پوچھتے ہیں، نہ ماں باپ پوچھتے. ماں باپ کی ذمہ داری کے پیار سے پوچھیں کہ کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، اسکول کیسا ہے، کالج کیسا ہے، ٹیوشن کیسا ہے. کم سے کم ایک رابطہ تو ہو ماں باپ کے درمیان، اولاد کے درمیان. لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، کیونکہ فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں، ہر شخص اپنے موبائل میں، اپنے اسٹیٹس میں، اپنی دنیا میں، اپنے مسائل میں مگن ہے، الجھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو فرصت ہی نہیں ہے. اصل میاں بیوی کو فرصت نہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی. اولاد ایک ہی گھر میں ہوگی، لیکن کیا ہے کہ وہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان وہ گیپ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ قربت حاصل نہیں ہو رہی ہے. پہلے زمانے میں سارے مسائل جو تھے وہ گھروں میں طے ہوتے تھے، ماں باپ طے کرتے تھے. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سوال کرنا کہ بیٹا حسن اس کا معنی بتاؤ، بیٹا حسن اس کا معنی بتاؤ، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں کچھ وقت اپنے بچوں کو دے، تاکہ وہ اس طریقے سے بچوں سے ایک رابطہ، پیار کا رابطہ، محبت کا رابطہ، عشق کا رابطہ برقرار ہو، کہ بچہ باپ کو اپنا ملجو ماوا سمجھے، اپنا دوست سمجھے، اپنا فرینڈ سمجھے. ہمارے ماں باپ معذرت کے طالبان اور القاعدہ کے ملا عمر ہوتے ہیں گھروں میں، ادھر سے باپ آئے، ادھر بچہ جو ہے دبک کے کونے میں بیٹھ گیا. اصل پیار و محبت کا رویہ ہمارے یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنی ہے، ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا ہے. الغرض یہ کہ امام علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں بچوں سے سوال کریں، بیٹھے کیا مسئلہ ہے، کیا حال چال ہے، کیسے گزر رہے ہیں. اب بچے کیا ہیں، کسی کام سے باہر چلے گئے، جب باہر چلے گئے تو کہاں گئے تھے بیٹا؟ باہر گئے تھے. کہاں تھے؟ یہی تھے. وہ یہی تھے تو کہاں تھے؟ ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے، صحیح، ماں باپ کو علم ہونا چاہیے، اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے دونوں طرف سے. حضرت یعقوب نابینا ہیں، نہیں جا سکتے باہر. بکریوں کو چرانے کے لیے حضرت شعیب کی بیٹیاں جاتی ہیں، حضرت شعیب نابینا ہیں. حضرت موسیٰ جب پہنچے تو دیکھا کہ خواتین الگ کھڑی ہیں، کہا کیوں الگ کھڑی ہوں؟ کہا کہ ہمارا باپ نابینا، وہ نہیں آ سکتا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بکری کو پانی پلا دیتا ہوں. یہ کہہ کے انہوں نے بکری کو پانی پلا دی، لڑکیاں چلی گئیں. اب مثلا روزانہ ایک گھنٹہ لگتا تھا ان کو بکریاں چرانے میں، پانی پلانے میں ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹہ. آج جو ہے وہ آدھے ٹائم میں یا آدھے ٹائم سے بھی پہلے واپس آ گئیں. اب باپ نے پوچھا کہ بیٹا آج جلدی کیسے آ گئیں؟ توجہ رکھیے گا، روزانہ تو اتنی دیر لگتی، آج جلدی کیسے؟ کہا کہ ایک نوجوان تھا، ایک شخص تھا اللہ والا، اس نے ہماری ہیلپ کی، اس نے مدد کی اور ہمارا وقت بچ گیا. اب دیکھیے باپ نابینا ہے، اسے پتہ ہے کہ بکریاں آنے میں، جانے میں، چرانے میں، پانی پلانے میں کتنا وقت لگتا ہے، بس تین گھنٹے لگتے ہیں. آج بیٹی ایک گھنٹے میں واپس آ گئی بیٹیاں. ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے بیٹا بیٹی کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کس کام سے جا رہا ہے. کوئی حرج نہیں پوچھنے میں. اعتماد کریں بچوں پر تو بچے آپ پر اعتماد کریں گے، آپ کو رائٹ بتائیں گے، صحیح بتائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ بچوں پہ اعتماد نہیں کیا تو بچے آپ سے جھوٹ بولیں گے. وہ بچے جھوٹ بولتے ہیں گھروں میں ماں باپ سے، کہ جو اپنے ماں باپ سے پیار و محبت کا سلوک نہیں دیکھتے. جن کے ماں باپ جھوٹ نہیں بولتے، جن کے ماں باپ پیار و محبت کا سلوک کرتے ہیں، ان کے بچے کبھی ہی ان سے جھوٹ نہیں بولیں گے. یاد رکھیے گا، جھوٹ وہیں پر آتا ہے جہاں تعلق کشیدہ ہوتا ہے، جہاں تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، جہاں پر دوری ہوتی ہے، جہاں فاصلے ہوتے ہیں، جہاں دل جسم تو نزدیک ہوتے ہیں، بیٹا برابر میں تو بیٹھا ہے لیکن ماں کو نہیں بتائے گا. یہ دل نزدیک نہیں ہے، جسم نزدیک ہے، دل نزدیک نہیں ہے. اور جہاں دل نزدیک نہیں ہوتے وہاں جھوٹ ہوتا ہے. بیٹا کہاں گئے تھے؟ یہیں تھا. یہیں تھے کہاں تھے؟ باہر تھے نا. تو کہاں تھے بیٹا بتاؤ؟ ماں باپ کو علم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ نوجوان نسل جو ہے وہ مختلف قسم کی باہر کی محبتوں میں گرفتار ہوتی چلی جاتی ہے. یہ عشق و معشقہ جو آپ کو فیس بک پر اور واٹس اپ پر اور گلی کوچوں میں نظر آ رہا ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر ماں باپ اور بچوں کے درمیان فاصلہ ہو، جہاں بچے جھوٹ بولیں، جہاں بچے کتمان حقیقت کریں، جہاں بچے حقیقت کو نہ بتائیں، آدھی بات کریں، گول مول کریں۔ میں یہیں تھا، باہر کھڑا تھا۔ وہ باہر کھڑے تھے بیٹا، کیوں کھڑے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کس کے پاس گئے تھے؟ کیا ہر جگہ؟ یہ دیکھیں ایک دم نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، یہ چیز کہ ماں باپ پیار کا سلوک کریں اور بچے پیار کا جواب دیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اب امیر المومنین علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ بیٹا حسن بتاؤ کہ یہ سوال تمہاری نظر میں کیسا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آئیے معاملی بتانا چاہ رہے۔ دیکھو اب تمہارا بچہ ہو سکتا ہے صحیح جواب دے، ہو سکتا ہے غلط جواب دے، ہو سکتا ہے پرفیکٹ ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہو۔ تم کیا کام کرو؟ اس کی اصلاح کرو۔ اس کی اگر غلط بتا رہا ہے تو اس کی اصلاح کرو، صحیح ہے تو اس کو شاباش کہو۔ اب وہ کیا مضبوط ہوگا؟ ہاں میرا باپ میری اچھائیوں پر میری تشویق کرتا ہے، مثلا میری ہمت بناتا ہے، مجھے کہتا ہے شاباش، ایکسلنٹ، ویری گڈ، ویری نائس، بیٹا بہت اچھا ہے، شاباش، اور پڑھو اور آگے کرو۔ بچہ چوڑا ہوگا، مضبوط ہوگا، حوصلہ آئے گا، لگن آئے گا، آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر ماں بچے نے کوئی اچھا کام کیا، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے ابھی ٹائم نہیں ہے، ذرا آفس سے تھکا ہوا آیا ہوں میں، بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بچوں کی تشویق کریں، بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے پاس وقت گزاریں، ان کے اچھے کاموں کو سراہیں، تعریف کریں، بیان کریں۔ ان کی کوئی غلطی ہو تو بہت پیارے انداز سے اکیلے میں لے جا کر، سب کے سامنے نہیں، اکیلے لے جا کر کونے میں جہاں کوئی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، اس کی بہن بھائی بھی نہ ہو، اکیلے لے جا کے بتائیں بیٹا اگر اس کام کو ایسا کر لیتے تو اچھا تھا۔ آپشن دیں اس کو، راہ بتائیں، دو راہیں کھولیں۔ اگر ایسا کر لیتے، مثلا کم بخت بد بخت، یہ کرنے کا کام تھا تمہارا، ناک کٹوا دیا، ہماری نام ڈبو دیا، ہمارا ہوتا ہے اس طرح کہہ دیتے نا، نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں، غلط کیا تم نے، کئی دفعہ تمہیں سمجھایا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں، ایسے ہی ڈانٹ رہے ہوتے نا۔ لیکن نہیں، یہ طریقہ صحیح، صحیح طریقہ کیا ہے کہ بچوں کو لے جائیں، بیٹا اگر اس کو ایسا کر لیتے، اس کو ایسے انجام دے لیتے تو کیا ہوتا، کہ اب اس کے ذہن میں آ گیا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، دو کام آئیں گے تو اس کو ایسے نہیں، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بچے کی تربیت ایسے ہونی چاہیے۔ امیر المومنین کہہ رہے بچوں سے سوال کرو، امیر المومنین خود اپنے گھر میں بچوں سے سوال کر رہے ہیں۔ اب وہ پانچ سوال، ویسے تو سوالات طولانی ہے، پانچ سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ مسجد دو بیٹا، مستحکم، محکم، اسٹرانگ بات کیا چیز ہے؟ اسٹرانگ چیز سب سے زیادہ کیا ہے؟ سداد صد سے ہے، صد عربی زبان میں کہا جاتا ہے بند کو، ڈیم کو۔ ڈیم کہاں پہ باندھا جاتا ہے؟ جب پانی بہت کھڑا ہو یا اس کو روکنا ہو تو ایک بہت مضبوط دیوار کھڑی کی جاتی ہے پانی کے مقابلے میں، بہت مضبوط دیوار، تاکہ وہ پانی کے بہاؤ کو روک سکے اور جتنی ضرورت ہو ہم اس ڈیم سے پانی لیں اور اس کو خرچ کریں، پانی ضائع نہیں ہو، پانی ضائع نہیں ہو، توجہ رکھے گا۔ اور دیوار اتنی مضبوط ہو کہ وہ پانی کے بہاؤ کو روک سکے، روکے رکھے، کئی کئی دنوں تک، کئی کئی مہینوں تک، کئی کئی سالوں تک روکے رکھے، اور جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اس سے جو ہے وہ بجلی پیدا کریں اور کھیتوں میں دیں اور اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں، ورنہ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیم، اس کو کہتے ہیں سد۔ مسداد اسٹرانگ چیز کیا ہے بیٹا، امیر المومنین پوچھ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اب یہ کس کا پوتا ہے؟ یہ ابو طالب کا پوتا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ باب مدینہ دلیل کا بیٹا ہے۔ امام حسن علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ دفع المنکر بالمعروف، اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھوں بیٹا سب سے اسٹرانگ چیز کیا ہوگا؟ اسٹیل، آئرن مثلا۔ بچے سے پوچھے بیٹا سب سے اسٹرانگ کیا ہے؟ دیوار، سیمنٹ مثلا، ہو یہ بتائے گا۔ لیکن یہ کس کا گھرانہ ہے؟ یہ ان کا گھرانہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا علم جن کے گھر میں ہوتا رہا ہے۔ بلکہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ مسدادو اسٹرانگ چیز کیا ہے؟ امام حسین نے کہا آئرن، اسٹیل، سیمنٹ، نہیں، کیونکہ یہ دنیا سے بالاتر ہو کے سوچتے ہیں،
یہ اسٹرانگ چیز جو ہے ایک وقت آئے گا آگ اس اسٹیل کو اس لوہے کو پگھلا دے گی, اس کا مطلب ہے کہ آگ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اب یہ سوال بھی امام حسن سے کیا گیا تھا کہ دنیا میں 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے اسٹرانگ ہیں, وہ پھر مفصل جواب ہے, میں اس میں جاؤں گا تو پھر اپنے گفتگو سے ہٹ جاؤں گا. ان میں سے ایک چیز کیا تھی, لوہا تھا, لوہے سے زیادہ آگ تھی, آگ سے زیادہ پانی تھا, پانی سے زیادہ ہوا تھی, ہوا سے زیادہ ملک الموت, وہ فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے اس سے زیادہ ملک الموت تھا, ملک الموت سے زیادہ سب امر الہی ہے. ابھی پوری سیکوینس امام حسن نے بتائی ہے, صرف میں نے آپ کو اشارہ کر کے بتا دی 3 سیکنڈ کے اندر. اب امام حسن کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے اسٹرانگ چیز کیا ہے, دفع المنکر بالمعروف. یہ ایک اصول دے دیا, ایک پرنسپل دے دیا, سب سے اسٹرانگ چیز کیا ہے, برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرنا. توجہ رکھیے گا, برائی کوئی کرے ہم بھی برائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے یہاں نہیں آتے ہم بھی نہیں آئیں گے, وہ نہیں ملتے ہم بھی نہیں ملیں گے, وہ آئیں گے تو ہم جائیں گے, وہ لائیں گے تو ہم لے جائیں گے, وہ ملیں گے تو ہم ملیں گے. ایسے ہی ہو رہا ہو نا آج کل, تو جدید دنیا میں میل ملاپ کے قوانین اور قاعدے تبدیل ہو گئے. ہم ملنا ہمارا موقوف ہے ان کے آنے پر, ان کے ملنے پر, ان کی فون کال پر, وہ کریں گے تو ہم کریں گے, وہ اگر آئیں گے تو ہم جائیں گے. لیکن امام حسن کیا کہہ رہے ہیں, دفع المنکر بالمعروف, کوئی برا کرے تم اچھا کرو, کوئی نہ دے تم اس کو دو, کوئی محروم کرے تم ادا کرو, کوئی تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. یہ ہے, یہ مطلب اہل بیت, جو تم سے دور ہو رہا ہے تم اس سے قریب ہو, جو تمہیں توڑ رہا ہے تم اس سے جوڑو رابطہ, جو نہیں دے رہا اسے بھی دو. یہ ہے دفع المنکر بالمعروف. ایسا نہیں ہو کہ ہم برائیوں کو برائیوں سے دور کریں. ایک شخص برا کام کرتا ہے میں برا کام کرتا ہوں, خب اہل بیت کی خدمت میں آتے تھے لوگ برا بھلا کہتے تھے, نازیب کلمات ادا کرتے تھے, سب و شتم کرتے تھے, بری برے الفاظ ادا کرتے تھے, لیکن اہل بیت نے کبھی بھی کسی شخص کے لیے اس کے برے کردار کی بنا پر برا کردار نہیں اپنایا, بلکہ ہمیشہ اچھائی اخلاق اور بہترین رویے سے جو ہے اس کا جواب دیا. اور یہی ہوا کہ جو اچھی اور سالم روح کے مالک ہوتے تھے وہ منقلب ہو جاتے تھے اور پھر ایمان لے آتے تھے. بلکہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. دوسری چیز پوچھی, فمل مروہ, مروت کیا ہے؟ کہتے ہیں نا فلاں میں مروت نہیں ہے. اب یہ آج کل کے بچے تو شاید اس اردو کو نہ سمجھتے ہوں, لیکن مروت کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے ہماری اردو میں, اب مستعمل نہیں ہے, یوز ٹو نہیں ہے ہم اتنے. مروت نہیں ہے فلاں میں, مروت نہیں ہے. مروہ در حقیقت کیا ہے؟ مردانگی کو کہا جاتا ہے. توجہ رکھے گا, ایک مردانگی جسمانی لحاظ سے ہے, ایک مردانگی کردار اور اخلاق کے لحاظ سے ہے. یہاں پر جو مردانگی مراد لی گئی وہ جسمانی لحاظ سے مردانگی نہیں ہے کہ فلاں مرد ہے یا مثلا نہیں ہے, مردانگی قوت کے لحاظ سے مردانہ نہیں ہے, یہاں پہ مردانگی صفات و کردار کی وجہ سے. فمل مروہ, مروت کیا ہے, مردانگی کیا ہے, امام علی پوچھ رہے ہیں. امام حسن کہتے ہیں الافاف و اصلاح المال, مردانگی یہ ہے. مردانگی سے کہتے ہیں یعنی ایک شخص ایک کام کرنے کا ارادہ کرے, کہتے ہیں فلاں مرد ہے, نر ہے, کہتے نہیں فلاں نر ہے مرد ہے, کیا مطلب, یعنی جو کہتا ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے, جم جاتا ہے, کر کے دکھاتا ہے, بالکل پائے سواد میں لغزش نہیں آتی, جمع رہتا ہے آخر وقت تک, جو قول دیا, جو وعدہ دیا, جو زبان دی اس پہ جمع رہتا ہے. خوب فمل مربع, نر کون ہے, مرد کون ہے, مرد جسمانی لحاظ سے نہیں, یہ مردانگی جس کی یہاں بات ہو رہی ہے عورتوں میں بھی ہے, توجہ رکھیے گا. یعنی یہ مردانگی, توجہ رکھے گا, یہ جمع مردی, یوں کہوں دوسرے الفاظ میں جمع مردی, جمع مردی جسمانی ساخت کے لحاظ سے نہیں ہے, فزیکل فٹنس کے لحاظ سے نہیں ہے, یہ جمع مردی صفت مشترک ہے عورتوں میں مردوں میں. مروت صفت مشترک ہے مردوں اور عورتوں میں, مردوں میں بھی مروت ہے عورتوں میں مروت ہے, جمع مردی مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے, توجہ رکھے. وہ اللہ جسمانی رہتے مرد جسمانی ساخت کے لحاظ سے مردانگی اور مردیت کا حامل ہوتا ہے, عورت جسمانی ساخت کے لحاظ سے صنف نازک ہوتی ہے, پھول ہوتی ہے, جیسے کہ روایت میں المرا ریحانہ, عورت پھول ہوتی ہے. تو یہاں پر مروت کیا ہے, یہاں پر یعنی وہ مروت و جمع مردی اور مردانگی جو اخلاق و کردار کے لحاظ سے ہو, جو مردوں میں بھی کامن ہے اور عورتوں میں بھی کامن ہے. اب امام حسن کہتے ہیں الافاف و اصلاح المال, کیا ہے جمع مردی,
یعنی عفت و پاکدامنی. پاکدامنی مثلاً میں ابھی جا رہا ہوں اور سامنے کیچڑ تو میں کیا کروں گا, اپنے پائچے اوپر کر لوں گا, اپنی ابا کو اٹھا لوں گا, راستہ تبدیل کر لوں گا تاکہ میرا دامن آلودہ نہ ہو, میرا دامن جو ہے وہ اس کیچڑ سے آلودہ نہ ہو, یہ گندگی, یہ نجاست, یہ پلیدگی میرے کپڑوں کو نہ لگے. اسی کو کیا کہتے ہیں, بچانا کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں محفوظ رکھنا کہتے ہیں, اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں عفت کیا ہے, عفت در حقیقت اپنے دامن کو, اپنے کردار کو گناہوں سے بچانا ہے. توجہ رکھیے گا, اپنے کردار کو بچانا ہے. اب یہ عفت کا ایک معنی کیا ہے, وہ ایک خاص فعل زنا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انسان کو عفیف پاک دامن ہونا چاہیے. پاک دامن سے مراد یہ دامن نہیں قمیض کا, شرٹ کا دامن, کردار کا دامن. توجہ رکھیے گا, کردار کا دامن, کیونکہ دامن جو ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد وال محمد. دامن پہ اگر کوئی دھبا لگا ہوگا تو کیا ہے, اس کو بند کر دیں. ہوا بہت تیز دے رہی ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. انسان کا دامن وسیع ہوتا ہے نا, چوڑا ہوتا ہے. مثلا اوپر آپ کے بٹن لگے ہوئے ہیں, جیب لگی ہوئی ہے, کوئی اگر دھبا بھی لگائے تو آپ ہاتھ سے چھپا سکتے ہیں, لیکن دامن میں پورے دامن تک آپ کا ہاتھ نہیں جائے گا, دامن بالکل نظر آئے گا. دامن پہ کوئی دھبا لگا ہوگا نا تو وہ واضح ہو جائے گا. تو کہتے ہیں انسان کے کردار کے دامن پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بہت واضح ہوتا ہے, مشخص ہوتا ہے, مینشن ہوتا ہے. لہذا یہاں پہ کہا کہ العفاف, العفاف یعنی پاک دامن رہو, یعنی کسی کی عزت ناموس سے مت کھیلو. یہ عشق معاشقہ جو آج ہو رہا ہے معاشرے میں, یہ جو کچھ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے ڈراموں میں, یہ سب اس لیے کہ آپ کی عفت جو ہے وہ پاک دامن نہ رہے, آپ عفیف نہ رہیں, پاک دامن نہ رہیں. یہ لیٹر بازی ہو رہی ہے, خط لکھے جا رہے ہیں, ایس ایم ایس ہو رہا ہے, تصویروں کا تبادلہ ہو رہا ہے, نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, معاشرے میں 10 بار سنتے ہوں گے, اطراف میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی لڑکوں کی باتیں لڑکیوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتی, گناہوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتی. معذرت کے ساتھ نوجوانوں کی باتیں کر رہا ہوں میں, اس لیے کہ ہمیں نوجوانوں کو مورد مخاطب قرار دینا چاہیے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. امام علی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اولاد کی, آنے والی نسل کی فکر کرو. یہی وجہ ہے کہ امام علی سوال کریں امام حسن سے, بیٹا بتاؤ یہ چیز کیا ہے, یہ چیز کیا ہے, یہ چیز کیا ہے. نہیں, امام علی کہہ رہے ہیں کہ فکر کرو آئندہ آنے والے نسلوں کی, فکر کرو آئندہ آنے والی جنریشن کی. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ مجھ سے بخوبی, مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں. لہذا آج یہ ایس ایم ایس بازی, یہ لیٹر بازی, یہ خط بازی, یہ سب کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, آہستہ آہستہ آپ کے کردار کو نقصان پہنچا رہی ہے. ایک خط ادھر سے, ایک خط ادھر سے, ایک ایس ایم ایس ادھر سے, ایک ایس ایم ایس ادھر سے, ایک ہنسی کا مذاق ادھر سے, ایک ہنسی کا مذاق ادھر سے, ایک جو ہے پیار محبت کا لفظ ادھر سے, ایک پیار محبت کا لفظ ادھر سے. کیا ہوگا, آہستہ آہستہ یہ وہ ہتھوڑا ہے جو آپ کے کردار کی دیوار پہ مارا جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ کمزور ہو رہی ہے. ایک ہتھوڑے سے ایک دیوار نہیں گر سکتی, لیکن بار بار اس ہتھوڑوں کو مارے جائیں, مارے جائیں, مارے جائیں, ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار کمزور ہو جائے گی, ہاتھ لگائیں گر جائے گی. یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں, عفت کے منافی گناہ, دیکھنے کا گناہ, نامحرم کو سننے کا گناہ, گانا سننے کا گناہ, غیبت کا گناہ, خط لکھنے کا گناہ, لیٹر بازی, ایس ایم ایس بازی, یہ سب کیا ہے, یہ میرے کردار, اخلاقی کردار کو کیا کر رہا ہے, ہتھوڑا مار رہا ہے ایک ایک کر کے. اور ایک وقت آئے گا کہ میں پھر گناہ کرنے کی تیار ہو جاؤں گا. یہ جو ہمیں بے عفتی نظر آ رہی ہے, زنا عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ریپ کے مناظر سامنے آ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں, یہ سب کیا ہے, اس کی وجہ ہے کہ یہ میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے, اتنا دکھا رہا ہے, اتنا دکھا رہا ہے, بالکل صرف شادیوں کو اتنا سخت کر دیا, اتنا مشکل بنا دیا, نوجوان کرے تو کیا کرے. بہرحال یہ موقع نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نوجوان جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, نہیں. اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے فکر دی ہے, اللہ نے دل دیا ہے, اللہ نے پاکیزہ فطرت دی ہے ہمیں, آل محمد کی محبت کی, سوچو کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. تو عفت کیا ہے, یعنی آنکھیں تمہاری آلودہ نہ ہو, کان تمہارے آلودہ نہ ہو, زبان تمہاری آلودہ نہ ہو. وہ اصلاح المال, اصلاح المال یعنی مال کی اصلاح کرو, یعنی پاک مال تمہارے گھر میں آئے اور پاک چیزوں میں خرچو. ایک وقت آتا ہے حرام مال آتا ہے, حرام چیزوں میں خرچ ہوتا ہے, ایک یہ. ایک وقت آتا ہے حرام مال آتا ہے,
پاک چیزوں میں خرچ ہوتا ہے، مجلس کرا دیں گے، میلاد کرا دیں گے، حرام مال سے حج کرائیں گے، یہ بھی قبول نہیں ہے. مال پاک آتا ہے، پاک کا میں خرچ ہوتا ہے، بہت اچھا ہے. چوتھی فکر کیا ہے، چوتھی شکل کیا ہے، پاک مال آیا، حلال مال آیا، حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اب یہ بھی خوب قابل قبول ہے، اصلاح المال. امام نے کہا یہ چاروں فگرز اپنے سامنے رکھو، چاروں حالات، مال حرام آ رہا ہے تو حرام میں خرچ ہو رہا ہے، یا مال حرام آ رہا ہے حلال میں خرچ ہو رہا ہے، حلال مال آ رہا ہے حلال میں خرچ ہو رہا ہے، یا حلال مال آ رہا ہے حرام میں خرچ ہو رہا ہے. تو تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ حلال مال آئے حلال میں خرچ ہو، وہ قابل قبول ہے. امام حسن نے کہا کہ مروت اس کو کہتے ہیں کہ انسان حلال مال کمائے اور حلال میں خرچ کرے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تیسری چیز سنیں، فمل غنا. غنا کیا ہے؟ غنی ہونا کیا ہے؟ بے نیازی کیا ہے؟ فرمائے رضا نفس بما قسم لها وان قل. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے لالچ نہ کرو، حسد نہ کرو، جو دیا اس پہ راضی رہو، دعا کرو کہ خدا تمہیں دے، لیکن لالچ نہ کرو، حبس نہیں ہو، خواہشات نہیں ہو، اس کو اتنا دیا حسد کر رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں، نہیں. قسم لہ، جو تمہاری تقسیم کر دیا اللہ نے، دے دیا اس پہ راضی رہو. رضا نفس سے بے مقسم لہ، جو دے دیا اس پہ. ہاں مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سے خدا سے زیادہ دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لالچ و حسد نہیں ہونی چاہیے. چوتھی چیز، فمشوحا، یعنی بخل. کیا بخل؟ یعنی کنجوسی. کنجوسی اردو میں لفظ کہتے ہیں، کن نکالنے کو، کھودنے کو، نچوڑنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کنجوسی کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے کہ مثلا ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک فروٹ سے، ایک پھل سے اس کا کیا کہتے ہیں، رس نکالتے ہیں، جوس نکالتے ہیں، ٹھیک. اب اس میں اگر پانی ڈال دیں گے آپ، اور ایک گلاس خالص جوس سے اور شربت میوہ سے آپ پانچ سے دس گلاس بنا دیں گے، تو کوئی ذائقہ بچے گا اس میں؟ کوئی اس میں غذائیت بچے گی؟ نہیں. ایک گلاس خالص تھا، آپ نے اس میں اتنا پانی ملایا، اتنا پانی ملایا، کیا کہ دس گلاس بیس گلاس بنا دیے، کوئی اس میں غذائیت بچے گی؟ نہیں بچے گی. وہ آپ کو کوئی وٹامنس دے سکے گا؟ نہیں دے سکے گا. یعنی آپ نے ایک چیز کی خالصیت کو کیا کیا، نا خالصیت میں تبدیل کر دی، اتنی ملاوٹ کی اس میں پانی کی کہ اس کی غذائیت ہی ختم ہو گئی. یعنی گویا آپ نے جوس کا بھی جوس نکال لیا، یعنی ایک گلاس جوس کے آپ نے بیس جوس نکال لی، کیا غذائیت بچے گی؟ کنجوس جو در حقیقت کیا کرتا ہے، بخل کرتا ہے، نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ ایک گلاس جو ہے شربت سے دس گلاس شربت بنا لے گا، لیکن مزید اصل چیز حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. امام علی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بتاؤ، بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے، بخل کیا ہے؟ کہا کہ ان طرح ما فی یدک شرفن و ما انفقت تلفن. فرماتے ہیں کہ کنجوسی کی مثال، بخل کی مثال ایسی ہے جو تمہارے ہاتھ میں مال ہے، کہو کہ یہ بہت عظیم ہے، میں نے کمایا ہے، بڑے میں بینک بیلنس ہوں، میرے ہاتھ میں اتنا پاور ہے، اتنا مال ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. انترا فی ما فی یدک شرفن، تم کہو یہ میری عزت ہے، یہ میری آبرو ہے، یہ میرا اسٹیٹس ہے، اس کی وجہ سے، اس بینک بیلنس کی وجہ سے جو ہے میں کیا ہوں، دنیا میں نامور ہوں، دنیا میں میری شہرت ہے، میرا مال ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بیوی بچے، کوئی بھی آپ کی ملکیت میں، آپ اسے فخر کریں، اترائیں. امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شوخا، یعنی در حقیقت کیا ہے کہ تم جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس پہ تم وہ کرو، اور اس کے بعد جو تم نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، جو تمہارے کام آنے والا کو گیا، ارے وہ تو تلف ہو گیا، وہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو میں نے دے دیا خدا کی راہ میں، نہیں، حقیقت میں جو دے دیا وہ تمہارے نجات کا سبب ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں معلوم کہ وہ جو ہے وہ تمہارے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور آخری چیز کہا کہ غفلت کیا ہے، فمل غفلہ، غفلت کیا ہے؟ فرمایا ترک کل مسجد و طاعت کل مفسد، مسجد کو ترک کر دینا. امام حسن کہنے غفلت کہاں سے آتی ہے، جب انسان خدا کے گھر کو تنہا چھوڑ دے، خدا کے گھر کو خیر آباد کہہ دے، ہفتوں ہفتوں شکل نہیں دیکھتے مسجد کی. خوب ان ایام میں جب یہ کورونا کی وبا ہے، احتیاط کے ساتھ جو سوشل ڈسٹنس لکھا گیا ہے، ماسک پہنیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، گھر جا کے کپڑوں کو دھوئیں، یہ ساری چیزیں ایسے بھی ہونی چاہیے، مسجد آئیں اور اس کے بعد بغیر کسی سے ہاتھ ملائے یا رو بوسی کیے ہوئے گلے ملے ہوئے آپ چلے جائیں، کوئی حرج نہیں اس میں. چند دنوں کے لیے عمل کرنا ہوگا ہمیں کہ جب تک ہم اس وبا سے مقابلہ کر رہے ہیں. ترک کل مسجد، مسجد ترک نہ کرو، خدا گھر سے رابطہ ترک نہ کرو، خدا کے گھر کو تنہا مت چھوڑو. اور آخری چیز کہتے ہیں اطاعت کل مفسد، برے لوگوں کی اطاعت کرنا، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بری فرینڈ شپ، بری صحبت، بری نشے سے برخاست، جو تمہیں ایسا ایسا برائیوں کی طرف لے جائے. یہ دوستیاں جنت میں بھی لے جا سکتی ہیں اور یہ دوستیاں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہیں. روز قیامت انسان کہے گا یا لیتنی اتخذت، اے کاش. اب قرآن میں اے کاش بہت سارے ہیں، اے کاش ایسا کر لیتا، اے کاش ایسا ہو جاتا، اے کاش ایسا ہو جاتا. جب انسان پیپر دینے بیٹھا ہوتا ہے اور یاد آتا ہے میں نے وقت ضائع کیا، اے کاش پڑھ لیتا، اے کاش یہ نہ کرتا، اے کاش یہ نہ کرتا. ایک نوجوان دوست نے کہا کہ آغا صاحب میں نے ایک نظر حرام ڈالی تھی، اے کاش نہ ڈالتا. 11 سال میں نے اس نظر حرام کا خمیازہ بھگتا ہے، 11 سال ہیں سر. خواہشات نفس میں آ کے ایک کام کیا، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ کا ایک گناہ تھا کیا، لیکن اس کا خمیازہ سالوں، عزت و آبرو چلی گئی. تو وہ جو رکھے گا، بعض اوقات یہ جو حسرت ہے نا یہ انسان کے لیے ڈوبتی ہے. تو امام کہہ رہے ہیں مفسد لوگوں کی پیروی نہ کرو. بس آپ کی ذہنت کو تمام کیا، چند جملے میں صاحب کے عرض کرنے وقت پورا ہو گیا. امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ کے شام شہادت ہے. رسول اللہ کا جب آخری وقت آ پہنچا تو امام حسن مشتبہ امام حسین قریب آئے، حضرت علی سے کہا مسجد سے مجھے فاطمہ زہرہ کے حجرے لے چلو. بس وہیں گئے، وہیں پہ آپ کا انتقال ہوا. جب پہنچے جناب زہرہ نے آپ کی حالت دیکھی تو بہت گریا کیا. حسن حسین جب آپ لیٹے تھے تو آپ کے سینے پہ آ گئے. امام علی چاہتے تھے کہ حسن حسین کو آپ سے جدا کریں، لیکن آپ نے کہا چھوڑ دو ان کو میرے سینے پر، میں ان کو سونگ لوں اور یہ میری خوشبو کو سونگ لیں. یعنی کہنا چاہتے تھے کہ علی اب ان کا نانا بہت جلد سے رخصت ہو جائے گا. یا رسول اللہ آپ کو گوارا نہیں ہے کہ آپ کے نواسوں کو جو بہت چھوٹے ہیں آپ کے اوپر جنہوں نے سر رکھا ہوا ہے ان کو جدا کیا جائے، مگر رسول اللہ ذرا کربلا آئیے گا اور دیکھیے گا سکینہ بھی تو باپ کے جنازے پہ آئی تھی، سکینہ بھی تو الوداع کہنے آئی تھی، مگر اس کو کوئی پیار سے جدا کرنے والا نہیں تھا. ہاں جدا کرنے والے بہت تھے، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا. امام حسن علیہ السلام کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا. 2 مرتبہ زہر دینے کے بعد امام حسین اور جناب زینب آپ کے حجرے میں سوتے تھے. بس آخری مرتبہ جب زہر پیا ہے امام کا کلیجہ کٹ گیا. بس ایک دفعہ امام نے زینب سے کہا بہن زینب تشت لے آؤ. ایک تشت لایا گیا، امام کہتے ہیں حسین مجھے زہر دیا گیا ہے، میرا کلیجہ کٹ گیا. اللہ اکبر، بہن اور بھائی نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا. عزیزان گرامی زینب سے برداشت نہیں ہوا، ایک دفعہ زینب نے گری کرنا شروع کیا. ادھر حسن کو خون کی الٹی ہوئی ہے اور کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے. میں جناب زینب سے کہوں، جناب زینب یہ خدا آپ کو کربلا کے لیے تیار کر رہا ہے، آج مدینے میں تشت میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، ارے کل روز کربلا عاشورا ابن حسن کی لاش کے ٹکڑے دیکھنے ہوں گے. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، بس امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، امام حسن اپنی راز امامت ودیت فرماتے ہیں اور اس کے بعد ایک کوہرام بپا ہو جاتا ہے. ہاں ابن علی کو مار ڈالا، ابن فاطمہ زہر کو زہر دے دیا، وہ حسن سبز قبا ارے ہمارے مولا کو زہر دے دیا، پورا مدینہ آ گیا. امام حسن کی وصیت کے مطابق امام حسین نے غسل کفن دیا، جنازہ بہنوں میں آیا، بہنوں نے الوداع کہا. امام حسین نے بہنوں سے کہا اب خدا حافظی کا وقت ہے، اب نانا کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں. بس عزادارو ایک دفعہ جنازہ گیا تو صحیح سالم تھا، پہننے کا نانا کے پہلو میں دفن ہوں گے، لیکن امت نے دفن ہونے نہیں دیا۔ ارے تیر برسائے گئے، جنازہ واپس لایا گیا، بہنوں نے دیکھا جنازہ واپس آیا مگر اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ ماتم کیا زینب ام کلثوم ام فرمانے، حسن کے جنازے تھے، امام حسین نے مولا عباس نے بہنوں نے مل کے تیر جدا کیے، اس کے بعد جنت البقیع میں دفن کیا ہے۔ عزادار بس مجھے ایک جملہ کہنے دو، امام حسن اور امام حسین دونوں شہید ہوئے ہیں اور دونوں کو تیر لگے ہیں، فرق کیا ہے؟ ارے حسن کے جنازے پہ تیر تھے مگر تیروں پہ حسین کا جنازہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے نام ہمارے مقصود ہمارے
اسباب نہیں، اسباب نہیں۔